الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم. فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے, جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور مویشی اور کھیتی. یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ. کہہ دے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر, پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے جاری ہیں نہریں, ہمیشہ رہیں گے ان میں, اور عورتیں ہیں ستھری اور رضامندی اللہ کی, اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے. وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے, ہم ایمان لائے ہیں, سو بخش دے ہم کو گناہ ہمارے اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے, وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے اور حکم بجا لانے والے اور خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے. پچھلی رات میں بزرگان محترم, جیسا کہ شروع سے اس سورت کے شروع سے یہ بات آئی تھی کہ نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا تھا, اور عیسائیوں نے اللہ کے نبی سے بحث کی تھی. تو تقریباً 70-80 آیتوں تک یہی مضمون اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے, نجران کا وفد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچنے کے ارادے سے جب نکلا تھا تو اس کا جو بڑا عالم عیسائی عالم اور پادری تھا، ابو حارثہ ابن علقمہ، اس کو ٹھوکر لگی۔ جب اس کو ٹھوکر لگی تو اس کے بھائی کرز کی زبان سے ایک بدعا نکلی، تعیس الابعد، جس کے پاس تم جا رہے ہو اس کا برا ہو۔ اب جو ابو حارثہ ابن علقمہ نے سنا تو اپنے ہی بھائی کو بدعا اور گالی دے دی، تعیست امک، کہ تیری ماں برباد ہو، یعنی تو ہی برباد ہو۔ اب اس کو حیرانی ہوئی کہ اس نے حیران ہو کر وجہ پوچھی کہ میرے حق میں کیوں یہ بدعا دے رہے ہو؟ تو ابو حارثہ ابن علقمہ نے کہا، ہم جس شخص کے پاس جا رہے ہیں وہ نبی برحق ہیں، اور وہ وہی ذات ہیں، شخصیت ہیں، جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ اب کرز کو مزید حیرانی ہوئی کہ جب تم جانتے ہو کہ وہ نبی حق ہیں اور نبی منتظر ہیں کہ انہی کا انتظار ہو رہا ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس وقت ابو حارثہ ابن علقمہ نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، یہ جو دنیاوی چیزیں لوگوں سے ہم کو مل رہی ہیں وہ ملنا بند ہو جائیں گے، اور ان کے علاوہ جو اعزاز و اکرام حاصل ہو رہا ہے وہ اعزاز و اکرام بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ اب کرز نے اپنے ہی بھائی کی اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا کہ یہ نبی برحق ہیں، اور یہی جملہ کرز کے ایمان کا سبب بھی بنا۔ اگرچہ ان کا بھائی ایمان نہیں لایا، لیکن جو کرز تھا جس نے بدعا دی تھی، جب اس کے سامنے حقیقت آ گئی تو اس نے ایمان قبول کیا۔ تو جیسا کہ شروع میں بتایا گیا، یہ تین شخص تھے جو بڑے اہم تھے، پورے 60 افراد تھے، 60 میں سے 14 معزز لوگ تھے، اور ان 14 میں بھی تین بڑے ہی اہم لوگ تھے۔ ایک عبد المسیح عاقب تھا، یہ سردار تھا۔ دوسرا ایہم السید تھا، یہ وزیر اور مشیر کے طور پر تھا، اچھی رائے دیتا تھا۔ اور تیسرا ابو حارثہ علقمہ تھا، یہ ان کا مذہبی عالم تھا، اور یہ عرب کے قبیلہ بنو بکر ابن وائل سے تعلق رکھتا تھا، پھر یہ نجران گیا اور عیسائی ہو گیا، اور پکا عیسائی ہو گیا۔ لیکن یہ سب لوگ جانتے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ آج دنیا کی مرغوب چیزوں نے اور محبوب چیزوں کی محبت نے تم کو دین سے دور کیا ہے، حق سے دور کیا ہے، جبکہ اللہ کے یہاں جو چیزیں ہیں وہ دنیا کی چیزوں سے بدر جہاں بہتر ہیں، دائمی ہیں، اور ان کی لذت اور ان کا لطف ایسا ہے کہ اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں، زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِينَ والقناطیر المقنطرتی، فریفتہ کیا ہے لوگوں کو، یعنی لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے مرغوب چیزوں کی، پسندیدہ چیزوں کی محبت نے فریفتہ کر دیا ہے اور مزین کر دیا گیا ہے مرغوب چیزوں کی محبت کو. مرغوب چیزیں کیا ہیں؟ یعنی عورتیں اور بیٹے اور جمع ہوئے خزانے، یعنی سونا اور چاندی کے، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی. اللہ نے 6 چیزیں بتائی ہیں کہ دنیا میں انسانوں کو عموماً ان 6 چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہی وہ محبت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی آخرت سے غافل ہو کر دنیا ہی کا ہو کر رہتا ہے. پھر اللہ سے بھی، اللہ کے پیغمبر سے بھی اور دین سے بھی دور ہو جاتا ہے. زگنا للناس، محبوب کر دی گئی مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں. من النساء، عورتوں کی محبت. اب اللہ نے ان چیزوں کی محبت کو فطری بنا دیا. اب یہ فطرت ہے کہ ہر شخص کے دل میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے. اور پھر جب یہ چیزیں محبوب بن گئیں اور ان کا محبوب ہونا فطری ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آدمی ان چیزوں کی طرف ضرور جائے گا اور ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا. اب یہ چیزیں فطرت میں محبوب کیوں کر دی گئی، فطری طور پر کیوں محبوب بنا دی گئی، ایک اہم سوال ہے. تو اس کے کئی جوابات علماء نے، مفسرین نے دیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ان چیزوں کی محبت کو فطری بنانے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. اب دیکھیں کہ یہ چیزیں محبوب بن گئیں تو دنیا کا نظام چل رہا ہے. اگر ان چیزوں کی محبت فطری نہ ہوتی تو دنیا کا نظام خراب ہو جاتا. اب کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، جیسے ہی صبح ہوتی ہے، صبح ہوتے ہی ایک مزدور مزدوری کی تلاش میں نکلتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو مزدور کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے. اللہ نے یوں نظام جوڑ دیا، ایک مزدوری کے لیے نکلتا ہے اور دوسرا مزدور کی تلاش میں نکلتا ہے. ایک شخص سامان بیچنے کے لیے نکلتا ہے تو دوسرا سامان خریدنے کے لیے نکلتا ہے. اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کا نظام ہم دیکھیں کہ اللہ نے یوں بنا دیا ہے کہ ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ ان چیزوں کی محبت رہے، اور ان چیزوں کی محبت کو اللہ نے فطری بنا دیا. اگر فطری نہ ہوتی تو پھر دنیا کا نظام نہ چلتا. آدمی جب چیز فطری نہ ہوگی تو ان سے بیزار ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. بہت سی حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی محبت ڈال دی. ایک حکمت یہ ہے کہ جب ان چیزوں کی محبت ہوگی تو پھر جنت کی چیزوں کی محبت اور اس کی لذت محسوس ہوگی، ورنہ جنت میں یہ چیزیں دی جائیں گی تو اسے دنیا سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے جنت میں بھی یہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی اور ان چیزوں سے دور رہے گا. اس لیے اللہ نے دنیا میں یہ چیزیں محبوب کر دی ہیں. اب آدمی دنیا میں ان چیزوں کو اپناتا ہے، پھر سوچتا ہے بے شک یہ محبوب چیزیں ہیں لیکن یہ فانی ہیں، اور جنت میں جو ملیں گی وہ باقی ہوں گی، تو پھر اپنے اختیار سے جنت کے لیے کوشش کرتا ہے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور تیسری حکمت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون وہ ہے جو ان چیزوں کو حقیقی سمجھ کر ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور کون وہ شخص ہے جو ان کی حقیقتوں کو سمجھتا ہے اور ان کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ مَحْسَنُ عَمَلًا. سورہ کہف کی آیت، ہم نے روئے ارض پر، زمین پر جو چیزیں ہیں ہم نے ان کو مزین کیا، خوبصورت کیا، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم امتحان لیں کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے کون اچھا عمل کرنے والا نہیں ہے. اگر دنیا کی چیزیں خراب ہوتی یا دنیا کی چیزوں کی محبت فطری نہ ہوتی تو پھر لوگ امتحان ہی نہ دیتے، اور پھر کامیابی ناکامی کا کوئی مدار ہی نہ ہوتا. اللہ مزین کیے ہیں اور مزین کر کے امتحان لے رہے ہیں. اب اللہ نے بھی مزین کیا ہے، شیطان بھی دنیا کو مزین کر کے بتاتا ہے. قرآن کریم میں ہے، وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کہ شیطان لوگوں کو ان کے اعمال مزین کرتا ہے. افمن زین لہو، برے عمل کو مزین کر کے بتاتا ہے اور دیکھنے والا اسے اچھا سمجھتا ہے. تو اللہ بھی مزین کرتے ہیں اور شیطان بھی مزین کرتا ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ نے مزین کیا ہے تو فطری بنایا ہے اور زینت کی ایک حد رکھی ہے، لیکن شیطان جو مزین کرتا ہے وہ ناجائز چیزوں کو بھی مزین کر دیتا ہے. جیسے سود کو شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے کہ آج فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، سود لے لے، جب تجارت کھڑی ہو جائے گی تو پیسے ادا ہو جائیں گے. رشوت کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اس قلیل تنخواہ سے کیا کام ہوگا، رشوت لیا کر تیرے کام بہت بہترین چلیں گے. اس کے علاوہ بھی حرام کاری کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے. تو شیطان دو کام کرتا ہے، ناجائز چیزوں کو جن کو اللہ نے ناجائز قرار دے دیا ان کو مزین کرتا ہے، اور شیطان جائز چیزوں کو بھی مزین کرتا ہے حد سے آگے بڑھ کر، مبالغہ کر کے، بہت زیادہ مزین کر کے دکھاتا ہے. تو پھر آدمی کا بھٹکنا یقینی ہوتا ہے. اللہ نے دنیا خوبصورت بنائی ہے، لیکن اس طور پر بھی اللہ نے نہیں بنائی کہ آدمی کے اختیار میں نہ رہے. اللہ نے اختیار دیا اور قوت دی، مزین کر دیا، دونوں اعمال رکھ دیے، وہ ہدیناہ النجدین، اور ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکروں و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، دونوں راستے دکھا دیے، یا تو شاکر بن یا کافر بن، اما شاکروں و اما کفورا. تو اب اللہ نے ان چھ چیزوں کی محبت رکھی، اور آگے اللہ تعالی جو حقیقی محبوب چیزیں ان کو بیان کر رہے ہیں. تو زین للناس حب الشہوات من النساء، لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی، یعنی عورتیں اور بیٹے. والقناطیر المقنطرۃ، من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کے جمع شدہ خزانے, یعنی سونے چاندی ہوں یا ان سے بنے ہوئے پیسے اگر وہ جمع ہوں تو انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے. والخیل المصومتی, اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے, عربوں کی عادت تھی جو گھوڑے بہت عمدہ ہوتے ان گھوڑوں پر نشان لگا دیتے, بہترین گھوڑوں پر, عمدہ گھوڑوں پر نشان لگا دیتے. والانعام, اور مویشی کے بکریاں ہیں, بکرے ہیں, گائیں, بیل, بھینس ہیں, اونٹ ہیں, ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں. والحرسی, اور کھیتی محبوب بنا دی گئی اس لیے کہ کھیتی کے پیچھے انسان کے لیے اناج, غلہ وغیرہ ہے, یعنی کھیتی کے پیچھے پیسے بنتے ہیں. اب اللہ سنا رہے ہیں, ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے, یعنی دنیاوی زندگی میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ نے ان کو دیا ہے, کیوں دیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے, ان کو دل میں جگہ دینے کے لیے نہیں. اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی. حضرت جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, آب زیر کشتی پشت است, آب در کشتی ہلاک کشتی است, کہ پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کے لیے معاون ہے, مددگار ہے, کشتی چلے گی, اور وہی پانی اندر آ جائے تو وہی پانی کشتی کو ڈبو دے گا اور کشتی ڈوب جائے گی. لہذا ان چیزوں کی محبت دل سے باہر رہے, کام نکالنے کی حد تک ان سے کام لیں کہ دنیا میں ہے, لہذا رہنے سہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے اور سواری کی ضرورت ہے اور پھر کسی جوڑا کی ضرورت ہے اور کئی چیزیں ہیں, تو ان کو استعمالی چیز بنائے لیکن دل میں جگہ نہ دیں. اور جہاں دل میں جگہ دے دے گا, یہ چیزیں دل میں اتر جائیں گی تو ان کی محبت تباہ کر کے رکھ دے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اور فرمایا, ذالک متاع الحیات الدنیا. متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع عربی میں کہتے ہیں جس سے وقتی طور پر فائدہ اٹھایا جائے. جو کچن روم میں کپڑا رہتا ہے جو کالا ہو جاتا ہے, عربی میں اسے متاع کہتے ہیں, استعمال کی حد تک اسے استعمال کرتے ہیں. جب بہت خراب ہوتا ہے تو اسے پھینک کر اس کی جگہ کوئی اور پرانا کپڑا لا کے رکھتے ہیں اور اسے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ جو متاع ہے, اللہ تعالیٰ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو متاع کہہ رہے ہیں, کہ وہ متاع انتہائی جو گرم برتن ہے اسے پکڑنے کے لیے کام آتا ہے, لیکن اتنی فائدہ دینے والی چیز ہے کوئی آدمی اسے موڑ کر جیب میں نہیں رکھتا, اسے جہاں رکھنا ہے وہیں رکھتا ہے. یہی اللہ فرما رہے ہیں, بے شک یہ چیزیں مرغوب ہیں, محبوب ہیں, پسندیدہ ہیں, لیکن ان کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھا جائے. اگر ان کی محبت دل میں اتر جائے گی تو آدمی تباہ ہو جائے گا. قل اونبئکم بخیر من ذالکم, آگے اللہ فرماتے ہیں, اے پیغمبر آپ کہیے, آپ سبھی لوگوں سے کہیے, کیا میں تم کو نہ بتاؤں, کیا میں تم کو بتاؤں ان سے بہتر چیزیں, جو چیزیں اوپر ذکر ہوئی چھ چیزیں, ان سے کہیں زیادہ بہتر میں تم کو بتاؤں؟ ظاہر سی بات ہے, اللہ کے نبی سے اللہ کہلوا رہے ہیں. اب ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ بہت خواہش ہے, یقیناً آپ بتائیے. قل لو نبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم, اہل تقوی کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے پاس. پہلی شرط لگا دی، اللہ کے یہاں جو چیزیں مرغوب چیزیں ملیں گی ان کے لیے تقوی شرط ہے. للذین اتقوا عند ربهم، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اپنے رب کے پاس، سرسبز و شاداب باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ نے اوپر چھ چیزیں بتائیں اور اس آیت میں تین چیزیں بتا رہے ہیں، اور یہاں اللہ تعالی بنین کا، بیٹوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اور جمع شدہ، جمع ہوئے سونے چاندی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اور کھیتی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، مویشیوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. ان کے علاوہ اللہ تین چیزیں بتا رہے ہیں، ایک تو سرسبز و شاداب باغات ہوں گے، اور ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب دیکھیں کہ باغات اگر سوکھے پڑے ہوں انسان کو دل نہیں لگتا ہے، لیکن ہرے بھرے سرسبز و شاداب ہوں تو آدمی خوش ہو جاتا ہے اور وہاں سے نکلنا پسند نہیں کرتا. پھر وہ باغات ایسے ہوں کہ نہریں بہہ رہی ہوں تو پھر منظر ہی سہانا ہوتا ہے. تو جنت میں یہ چیز ہوگی، اور نہریں بھی چار ہوں گی، شراب کی، دودھ کی، شہد کی اور پانی کی. اللہ نے سورہ محمد میں ان نہروں کا ذکر کیا ہے. شراب کی نہر، لیکن دنیاوی شراب جیسی شراب نہیں ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی ہوگی اور پانی کی ہوگی. تو یہ نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہ ازواج مطہرۃن، اور پاک بیویاں ہوں گی. دنیا میں مطہرہ کی قید نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی بیویاں حیض و نفاس سے اور پیشاب پاخانہ وغیرہ سے، تھوک سے، وہ آلودہ رہتی ہیں. اور دنیا میں یہ چیز، جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، حیض و نفاس سے پاک ہوں گی اور دیگر تمام عیبوں سے. وہ ازواج مطہرۃن، پاک صاف بیویاں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا مندی نصیب ہوگی. اب اللہ نے بیٹوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ دنیا میں بیٹے اس لیے زیادہ محبوب ہوتے ہیں کہ آدمی یہ جانتا ہے کہ میری زندگی کی ایک حد ہے، ایک مدت ہے، اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی. اور زندگی ختم ہونے سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ عموماً آدمی کمزور ہو جاتا ہے. اس کمزوری میں وہ یہ چاہتا ہے میرے لیے کوئی مددگار ہونا چاہیے اور مجھے کوئی سہارا ہونا چاہیے. اس لیے بیٹوں کی طرف زیادہ میلان رہتا ہے کہ جب میں کمزور اور بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میرے مددگار بنیں گے. جنت میں یہ بات سامنے آئے گی ہی نہیں، اس لیے کہ جنت میں فنا نہیں ہونا ہے، موت نہیں آنی ہے، اور کمزوری بھی آنی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے دنیا میں خواہ کسی عمر میں مرے، ہر جنتی کی عمر 33 سال ہوں گی. ہر جنتی کی عمر 33 سال کی ہوگی، جو بھرپور جوانی ہے. یہ عمر اللہ نے ہمیشہ کے لیے طے کر دی ہے. اور پھر جب ہر ایک کو جوانی ہے اور دائمی جوانی ہے، تو بیٹے کی ضرورت کیوں محسوس کرے گا؟ اولاد کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں حدیث ہے، کہ آدمی کو اگر جنت میں اولاد کی خواہش ہوگی، اولاً تو خواہش نہیں ہوگی، اور اگر خواہش ہوگی تو حمل ٹہرنے سے جوان ہونے تک بس 2-4 منٹ کا وقت لگے گا. 2-4 منٹ میں حمل ٹہر کر وضع حمل کے بعد بچہ ہو کر جوان ہو جائے گا. اور یہ بھی اپنی سمجھ کے اعتبار سے، وہاں تو ہے کہ آنن فانن ہو جائے گا. اسی طرح سے جنت میں کھیتی نہیں ہوگی،
ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی کو خواہش ہوگی کھیتی کی تو اس کے سامنے اناج یعنی بیج زمین کے اندر جائے گا، اسی کے سامنے کھیت بن کر تیار ہو جائے گا۔ دو چار منٹ میں یہ بات ہوگی۔ اور یہاں دنیا کی چیزوں میں گھوڑوں کا ذکر ہے لیکن جنت میں گھوڑوں کا ذکر نہیں، اس لیے کہ وہاں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی خواہش نہیں ہوگی، سواری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کو ہر جمعہ اللہ تعالیٰ بہترین گھوڑے عطا کریں گے جس پر وہ سوار ہو کر اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریں گے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ گھوڑے وہاں دیں گے۔ تو جو اہم نعمتیں اللہ ان کو بیان کر رہے ہیں، وازواج مطہرات ورضوان من اللہ، اور تیسری بڑی نعمت اللہ کی رضا مندی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ساری نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ بندوں سے، جنتیوں سے فرمائیں گے کہ کوئی اور نعمت باقی ہے تو مانگو۔ بار بار کہیں گے، جنتی کہیں گے پروردگار کوئی نعمت باقی نہیں رہی مانگنے کی، سب آپ نے عطا کر دی ہیں۔ اللہ کہیں گے نہیں، ایک نعمت ہے اس کو مانگو۔ جنتی بہت سوچیں گے، بہت سوچیں گے وہ نعمت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے علماء کرام سے آ کر پوچھیں گے کہ وہ کون سی نعمت ہے، علماء سے معلوم کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے وہ میری رضا مندی ہے، اب میں تم سب سے راضی ہو چکا، آئندہ کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اور جہنمیوں سے کہیں گے سنو، میں تم سے جو ناراض ہو گیا اب میں تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جہنمی افسوس پر افسوس کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے اللہ کی رضا مندی۔ واللہ بصیر بالعباد، دنیا میں کوئی کسی کا جگری دوست ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ کھٹکا رہتا ہے کہ ایک دوسرے میں عداوت ہو سکتی ہے، دوری ہو سکتی ہے، ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے، جنت میں یہ بات نہیں ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ اپنے بندوں کے حوال سے خوب واقف ہیں، لہذا اللہ نعمتوں پر نعمتیں عطا کریں گے، نوازیں گے۔ لیکن وہ کون بندے جن سے اللہ بہت خوش ہیں اور جن کے احوال سے اللہ باخبر ہیں، پوری طرح باخبر ہیں، وہ کون بندے ہیں؟ آگے اللہ ان کا ذکر کرتے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار بلا شبہ آپ نے ہم کو ایمان دیا اور ہم ایمان لے آئے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور دولت کوئی ہے تو ایمان کی ہے، ایمان سے آگے کوئی دولت ہے ہی نہیں، کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ الذین یقولون ربنا، یہ ہے شکر گزاری، یعنی جو یہ جملے ادا کر رہے ہیں، پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے آپ کی توفیق سے، آپ توفیق نہ دیتے تو کہاں ایمان لاتے۔ اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ انسان ہے، انسانی تقاضے سے گناہ ہوتے ہیں، آپ ہمیں بخش دیجئے۔ وقینا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت کیجئے۔ علماء نے، مفسرین نے اس کو شکر کہا ہے کہ یہ دعا کرتے رہے تو بندہ شکر گزار ہوگا۔ الصابرین، اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ ایک تو شاکر ہیں، شکر گزار ہیں، الصابرین صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کے تینوں معنی آئیں گے کہ اطاعت پر جمنے والے، عبادات پر جمنے والے، اور مصائب آئیں تو صبر کرنے والے، الصابرین والصادقین، اور سچ بولنے والے جو جھوٹ کو نہیں جانتے، جھوٹ سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، صدق یعنی اپنے قول سے اور اپنے فعل سے جھوٹے نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، والصادقین والقانتین، اور حکم بردار فرما بردار، جو جو حکم نازل ہوتا ہے نازل ہو چکا ہے، ہر حکم پر لبیک کہنے والے، کسی پر اعتراض یا شک کی نگاہ نہ کرنے والے، کسی پر اعتراض نہیں کرتے، شک کی نگاہ نہیں کرتے، جہاں اللہ کا جو حکم آتا ہے، جس وقت جو حکم بتایا جاتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا ہے، روزے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بقرعید آتی ہے، یہ قربانی کا وقت ہے، قربانی کرنی ہے، قربانی کرتے ہیں، جب جو حکم آتا ہے سر جھکا دیتے ہیں، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، پیسوں سے محبت تو رکھتے ہیں لیکن دل سے نہیں، جہاں اللہ کا حکم خرچ کرنے کا ہوتا ہے خرچ کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخر وقت میں پچھلے پہر میں اللہ سے گناہ بخشوانے والے، والمستغفرین بالاسحار، یعنی دن میں بھی اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس وقت جبکہ دل سونے کو چاہ رہا ہے، نفس آرام کا تقاضا کر رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اٹھ کر دو رکعت پڑھتے ہیں اور اللہ سے خوب معافی مانگتے ہیں، اللہ کس قدر پسند کرتے ہوں گے جب اللہ نے یہ جملہ لکھا ہے، والمستغفرین بالاسحار، اخیر رات میں اللہ سے استغفار کرنے والے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔